الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حیات المسلمین کی روح نمبر 10 میں جان کے حقوق کے سلسلے میں اب احادیث طیبہ ذکر فرماتے ہیں، جن سے صحت کی قدر و قیمت معلوم ہوگی، فرصت، فراغت اور بے فکری کی اہمیت معلوم ہوگی، اور بھی سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان فرمائیں گے، جن سے اسی قسم کی باتیں انشاءاللہ تعالی معلوم ہوں گی. ان احادیث طیبہ کو اس نیت سے سننا چاہیے کہ سننے کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی جان کے حقوق بھی ادا کریں گے اور اپنی صحت کی، فراغت کی، قدر کریں گے. صحت کی، جان کی، مال کی اور فراغت کی قدر یہ ہے کہ جب یہ نعمتیں حاصل ہوں تو زیادہ سے زیادہ ان کو نیک کاموں میں استعمال کر لیں. زیادہ سے زیادہ آخرت کے کاموں میں لگا لیں، کیونکہ یہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی، آج ہے کل نہیں. زندگی بھی آج ہے کل نہیں ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے ان نعمتوں کو آخرت کے کاموں میں لگا لینا چاہیے. یہی ان نعمتوں کی اصل قدر و قیمت ہے. اور جس نے ان کو نیک کاموں میں نہیں لگایا, آخرت کے کاموں میں نہیں لگایا, نیک کاموں میں نہیں لگایا, اس نے ان نعمتوں کو ضائع کر لیے. اور ان کو ضائع کرنے کے بعد پھر حسرت اور افسوس ہی ہوگا اور کچھ حاصل نہ ہوگا. چنانچہ حضرت ایک حدیث شریف نقل فرماتے ہیں جس کا عنوان ہے دو قابل قدر نعمتیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہوتے ہیں, اور وہ دو نعمتیں تندرستی اور فراغت ہیں. مطلب یہ ہے کہ لوگ ان دو نعمتوں کے حقیقی قدر نہیں کرتے, ان نعمتوں کے حصول کے وقت ان سے خوب آخرت کا نفع اٹھائیں. بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تندرستی اور فراغت ایسی نعمت ہے کہ ان سے دین میں مدد ملتی ہے. فراغت یعنی بے فکری اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان کے پاس زیادہ مقدار میں مال ہو اور کوئی پریشانی بھی لائق نہ ہو. تو معلوم ہوا کہ افلاس اور تنگ دستی اور پریشانی سے بچنے کی کوشش کرنا شرعاً مطلوب ہے. یعنی اللہ جل شانہ نے دو نعمتیں ایسی بنائی ہیں جو بہت ہی زیادہ اہم ہیں, بہت ہی عظیم الشان ہیں, ان کی بہت ہی قدر کرنی چاہیے اور ان سے بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. اور فائدہ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ جب یہ نعمتیں حاصل ہوں تو زیادہ سے زیادہ ان سے آخرت کے کام لینے چاہیے, زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں مشغول رکھنا چاہیے. کیونکہ ان نعمتوں کی اصل قدردانی یہی ہے. اللہ پاک نے یہ دو نعمتیں اسی لیے عطا فرمائی ہیں کہ ان سے زیادہ سے زیادہ آخرت سنوار لیں, آخرت بنا لیں. جن میں سے ایک ہے تندرستی اور صحت. صحت انسان کی جان کا اہم ترین حق ہے, اور جب تک آدمی تندرست رہتا ہے, صحت مند رہتا ہے, تو اس تندرستی اور صحت سے وہ بہت سارے نیک کام کر سکتا ہے, بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, بے شمار نیکیاں کر سکتا ہے, اور نیکیاں کر کے اپنی آخرت بنا سکتا ہے. اس کے مقابلے میں بیمار آدمی وہ بیچارہ نیک کام نہیں کر سکتا, اس کے لیے تو نماز پڑھنا یہ مشکل ہے. اس لیے حکم ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھ لے, بیٹھ کر نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھ لے, اور باقاعدہ رکوع سجدہ نہ کر سکے تو اشارے سے ادا کر لے. اب جو آدمی اشارے سے نماز پڑھے گا وہ تو بس فرض و واجب سنت موقع بمشکل پڑھ پائے گا, وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا, دوسری نفلیں نہیں پڑھ سکتا, وہ تو بیچارہ بیماری کی وجہ سے روزے بھی نہیں رکھ سکتا, زیادہ ذکر بھی نہیں کر سکتا, تلاوت بھی نہیں کر سکتا, زیادہ صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتا. دیکھو بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا, صحت مند آدمی سب کچھ کر سکتا ہے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ صحت کتنی بڑی دولت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. ایسے ہی فراغت اور بے فکری, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ جو آدمی مشغول ہوتا ہے, صبح ہی مشغول ہے, دوپہر کو ہی مشغول ہے, رات شام کو ہی مشغول ہے, رات کو ہی مشغول ہے, کبھی کوئی کام, کبھی کوئی کام, کبھی کوئی کام, یا کوئی پریشانی یا کوئی فکر اس کو لائے گا, تو فکر و پریشانی میں اس کو فراغت حاصل نہیں, فرصت حاصل نہیں. ذہنی طور پر وہ بیچارہ پریشان ہے, مشغول ہے, مصروف ہے, اور جسمانی طور پر بھی بعض دفعہ آدمی مصروف اور مشغول رہتا ہے, تو ایسی مصروفیت اور مشغولیت میں وہ نہ صحیح طریقے سے ذکر کر سکتا ہے, نہ صحیح زمانہ میں تلاوت کر سکتا ہے, نہ وہ نماز پابندی سے وقت پڑھ سکتا ہے. اس لیے ہر دم اس کو فکر سوار, ہر وقت اس کا ذہن پریشان ہے, اس کو اطمینان ہی نہیں, سکون ہی نہیں, یکسوئی اس کو حاصل ہی نہیں, کبھی ادھر جا رہا, کبھی ادھر جا رہا, کبھی اس سے مل رہا, کبھی اس سے مل رہا, کبھی یہ کام, کبھی وہ کام. تو ایسا آدمی بھی نہ اپنے روزانہ کے معمولات پورے کر سکتا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات ٹھیک ٹھیک ادا کر سکتا ہے, نہ گھر والوں کے حقوق پوری طریقے سے ادا کر سکتا ہے. اور جو آدمی, جس آدمی کو اللہ پاک نے بے فکری کی نعمت عطا فرمائی, فرصت و فراغت کی نعمت سے اللہ پاک نے اس کو مالا مال فرمایا, تو یہ سارے کام بآسانی کر سکتا ہے. اس سے اندازہ کرو کہ بے فکری, یکسوئی اور فراغت کتنی بڑی نعمت. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو یہ دو نعمتیں مرحلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. ہر آدمی کو اللہ پاک صحت بھی عطا فرماتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو بیچارہ بچپن سے بیمار ہو اور اسی میں اس کا بڑھاپا آ جائے, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, لیکن وہ تو مستثنا ہے, وہ تو شاد و نادر ہے, بہت کم ہے. عام طور پر بچہ پیدا ہو تو صحت مند پیدا ہوتا ہے, صحت اللہ تعالیٰ عام طور پر سب کو عطا فرماتا ہے. پھر بعد میں آدمی اپنی بعض دفعہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے, اپنی غفلت کی وجہ سے, اپنی بے احتیاطیوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے. لیکن صحت عام طور پر اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتا ہے. عام طور پر آدمی کا بچپن اور جوانی تو صحت کے اندر گزرتی ہے, جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر طرح طرح کی بیماریاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں اور آدمی قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسے ہی فرصت و فراغت بھی اللہ پاک عام طور پر سب کو عطا فرماتا ہے. بچپنا بھی آدمی کا عام طور پر بے فکری میں اور کھیل کود میں گزرتا ہے. اور جوانی میں بھی عام طور پر آدمی کو بہت زیادہ کوئی بڑی فکر نہیں ہوتی، ماں باپ ہوتے ہیں وہ اس کی تمام ضروریات کا انتظام کرتے ہیں، شادی کے بعد سے پھر فکروں کا دور شروع ہوتا ہے، کمانے کھانے کی فکر آدمی کو سوار ہوتی ہے، اس کے بعد پھر قسم قسم کی مصروفیتیں مشغولیتیں انسان کو پیش آتی رہتی ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو آدمی ان کو استعمال نہیں کرتا، ان کو صحیح استعمال نہیں کرتا۔ بچپنا تو کھیلوں میں گزر جاتا، جوانی جو ہے وہ مستیوں میں گزر جاتی ہے، اللہ بچا، بڑھاپا بیماریوں میں گزر جاتا ہے، موت آگے صفایا کر دی۔ منصور صاحب فرماتے ہیں جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گنوایا، جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گنوایا تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی، جو اب غفلتوں میں بڑھاپا گنوایا، جو اب غفلتوں میں بڑھاپا گنوایا تو بس یہ سمجھ زندگانی گنوائی۔ اور ایک جگہ فرماتے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ اجل کہتے ہیں موت، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں، یہ دنیا تو سبق لینے کی جگہ ہے، عبرت لینے کی جگہ ہے، لیکن بجائے عبرت لینے کے آدمی اسی سے دل لگا کے بیٹھ جاتا۔ جوانی بھی اس پہ قربان کر دیتا ہے اور اپنی فرصت اور فراغت بھی دنیا پہ قربان کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ یہ جوانی اور یہ فراغت اور یہ زندگی اللہ پاک نے اس لیے دی تھی کہ اس سے کام لے کر اپنی آخرت بناتا، آخرت سنوارتا، آخرت سدھارتا۔ لیکن بس وہ دنیا کے کمانے میں، دنیا کھانے میں، دنیا حاصل کرنے میں بس وہ ایسا آدمی مشغول ہو جاتا ہے کہ آخرت تو بھول ہی جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ بہرحال یہ دو نعمتیں، ایک صحت کی نعمت اور ایک بے فکری اور فرصت کی نعمت، جب حاصل ہو تو انسان کو چاہیے کہ ان سے آخرت کی تیاری، ان کو آخرت کی تیاری میں استعمال کرے۔ اور ان سے آخرت کے کام لینے کا مطلب یہ نہیں ہے جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہر وقت نماز پڑھتا رہے، بس ہر وقت اعتکاف میں رہے، اور ہر وقت روزے سے رہے، ہر وقت مصلے پہ سوار رہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ صبح شام تک کی جو زندگی ہے اس کو شریعت کے مطابق گزارنے کا اہتمام ہے۔ صبح شام تک کے جتنے کام ہیں روزانہ تقریباً وہی کام آدمی کرتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے تو فجر کی اذان ہوتی ہے، وہی اب نماز کا حکم، اب نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے، فجر کی نماز سے فارغ ہو کر کے کچھ تسبیحات، کچھ نوافل، کچھ تلاوت وغیرہ کا معمول بنا لے، اس کے بعد عام طور پہ ناشتہ کرتے، ناشتہ سنت کے مطابق کر لے، مال حلال سے کر لے. ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد عام طور پر لوگ حلال روزی کمانے کے لیے جاتے ہیں، تو حلال روزی کو جائز طریقے سے حاصل کرنے میں مشغول ہو. اس دوران کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو نہ مارے نہیں، کسی پر الزام نہ لگائے، کسی پر تہمت نہ لگائے، اور اگر اور کاروبار کے اندر کسی قسم کا کوئی ناجائز معاملہ نہ کرے. ملازمت ہے تو ملازمت کا جو وقت ہے پورا پورا ادا کرے، اس میں جو کام سپرد کیے جائیں ان کو امانتداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ صحیح صحیح انجام دے. وقت کی چوری نہ کرے، کام کی چوری نہ کرے، تاکہ روزی حلال ملے. اور اگر اس کا تعلق مدرسے سے ہے تو مدرسے میں پڑھے گا یا پڑھائے گا، پڑھے تو اللہ تعالی کی رضا کے لیے پڑھے، محنت سے پڑھے، توجہ کے ساتھ پڑھے. اگر پڑھائے تو وقت پورا دے، محنت سے پڑھائے، طلبہ کی تعلیم اور تربیت دونوں کا خیال رکھے. پھر دوپہر کو چھٹی ہوتی ہے، ظہر کی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کا حکم بجانا، سنت کے مطابق استنجا کرے، سنت کے مطابق وضو کرے، سنت کے مطابق نماز پڑھے. نماز کے بعد جو اوراد و نوافل ہیں، جو بھی اپنے لیے مقرر کیے ان کو ادا کرے. اس کے بعد پھر شام تک ملازمت یا تجارت یا زراعت یا تعلیم و تعلم یا جو بھی دنیا کی مصروفیت، جائز شریعت کے مطابق، کوئی کام خلاف شرع نہ. اس طرح شام نماز بھی پڑھتا رہے. دنیا کے کاروبار کی وجہ سے، دنیا کی ملازمت کی وجہ سے، زراعت کی وجہ سے یا دوسرے دنیاوی تعلقات کی وجہ سے جماعت نہ چھوڑے اگر مرد ہے، اور مرد عورت نماز قضا نہ ہونے، اور جو حکم اللہ تعالیٰ کے درمیان میں آ جائے اس کو بجا لے. شام ہو جائے تو پھر شام کے معمولات پورے کرے. پھر عام طور پر شام کو آدمی اپنے گھر جاتا ہے، جب گھر جائے تو گھر والوں کے حقوق ادا کرے. ان کے حقوق بھی مقرر ہیں، ماں باپ ہیں تو ان کے بھی حقوق ہیں، بیوی ہے تو ان کے بھی اس کے بھی حقوق ہیں، بچے ہیں تو ان کے بھی حقوق ہیں، دوست احباب ہیں، عزیز و اقارب، ان کے بھی حقوق ہیں. ان سے بھی واسطہ صبح شام تک پڑتا رہتا ہے. گھر سے نکلتا ہے، گھر میں واپس آتا ہے. جب نکلے تو گھر والوں کے حقوق ادا کر کے نکلے، جب جائے تو گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کی نیت سے جائے. جب سوئے تو سنت کے مطابق سوئے. تو صبح شام تک کی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کا اہتمام کرے، یہ مطلب ہے آخرت کی تیاری کا، اور یہی مطلب ہے اپنی صحت کی قدر دانی کا، اور یہی مطلب ہے اپنی فراغت اور فرصت کی قدر کرنے کا. کہ ان دونوں نعمتوں کی قدر یہ ہے کہ آدمی ان سے آخرت کام زیادہ سے زیادہ انجام دے، اور ان کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں خرچ کرے اور استعمال کرے. اور انسان تو انسان خطا کا پتلا ہے، صبح شام تک ہر جگہ بالکل شریعت کے مطابق ہو سکتا ہے نہ چل سکے، غلطیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں، آنکھ بہک جائے، کان بہک جائے، زبان بھٹک جائے، بہک جائے، ہاتھ پاؤں بہک جائیں اور گناہ صادر ہو جائیں، تو اس کے لیے اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ کھولا ہو. توبہ حکم دے، جہاں غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لو، جہاں غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لو، کسی بندے کے ساتھ جاتے ہو جائے فوراً اس سے معافی مانگ لو. بس یہ اپنی جوانی کو نیک کاموں میں لگانا ہے، اور یہی اپنی بے فکر کو، فراغت کو آخرت کاموں میں لگانا ہے. اسی لیے صبح شام تک کے جو کام ہیں انسان، وہ تین طرح کے ہو سکتے ہیں. یا تو وہ خاص دینی کام ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ، خیرات، تسبیح، ذکر، تلاوت، یہ تو خاص دین کی خاص چیزیں ہیں. یا ہوں گے گناہ، جھوٹ بول دیا، غیبت کر لی، کسی کو مار دیا، کسی بہتان لگا دیا، جھوٹی قسم کھا لی، جھوٹی گواہی دے دی، کسی کے پیسے چھین لیے، کم تول دیا، کم ناپ دیا، ملاوٹ کر دی، گالی دے دی، یہ گناہ ہے سارے، جس میں ٹی وی دیکھنا بھی آ گیا، فلمیں دیکھنا بھی آ گیا، گانے گانا بھی آ گیا، نہ میرا عورتوں کو قصدن دیکھنا بھی آ گیا، یہ گناہ بہت زیادہ ہے آج کل اللہ کا چاہے، یا پھر وہ کام ایسے ہوں گے کہ جو نہ نیکی ہوں گے نہ گناہ ہوں گے، جنہوں کہتے ہیں جائز اور مباح کام، یا تو جائز مباح کام ہوں گے، صبح شام تک یہ بھی بہت سارے آدمی جائز مباح کام کرتا ہے، جیسے کسی سے ملنے کے لیے چلا گیا، یا اس کے پاس کوئی ملنے کے لیے آ گیا، یا کھانا کھانے بیٹھ گیا، اب کھانا کھانا یہ جائز اور مباح کام ہے، سونا جاگنا، ملنا جلنا، آنا جانا، اعتدال کے ساتھ ہنس بولنا، تو صبح شام تک جائز اور مباح کام بھی ہوتا ہے۔ اب جتنے خاص دین کے کام ہیں، جن کو فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات کہتے ہیں، ان کو کرتا رہے، انہیں کرنے کی عادت ڈال، عادت ڈال، اور جتنے گناہ کے کام ہیں ان سے بچنے کی عادت ڈال لے، اور گناہوں سے بچنے کی جو عادت ہے وہ مشق کرنے سے بنتی ہے، بار 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 گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو اور آدمی گناہ نہ کرے، بار بار طبیعت میں خیال آئے کہ میں یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں، اور آدمی نہ کرے، تو بار بار نہ کرنے سے بچنے کی عادت پڑتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کو یہ سمجھ لاؤ ایک دفعہ تو کر لوں پھر نہیں کروں گا، ایک مرتبہ غیبت کر لوں پھر نہیں کروں گا، ایک دفعہ تو بدنگاہی کر لوں پھر نہیں کروں گا، تو کبھی بھی گناہ سے بچنے کی عادت نہیں ہوگی۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پہلے وکیل تھے، حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم ہو جانے کے بعد، چونکہ وکالت کا پیشہ ذرا دینی اعتبار سے آج کل مناسب پیشہ نہیں ہے، اس کی آمدنی بھی مشتبہ ہے، اس لیے حضرت کے تعلق کی برکت سے حضرت نے وکالت کو چھوڑ دی اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن گئے، اور پھر حضرت کے زمانے سے ساری زندگی ہومیوپیتھک علاج معالجہ فرماتے رہے۔ یہاں کراچی میں بھی حضرت کا پاپوش نگر کے اندر آج بھی حضرت کا مطب موجود ہے، حضرت کے صاحبزادے وہاں بیٹھتے ہیں، حضرت اب صاحب بھی وہاں بیٹھا کرتے تھے، حیدری میں حضرت کا مکان ہے، وہاں سے روز آنا سویرے حضرت مطب آتے تھے، تو مطب میں پہلے تھوڑی دیر کے لیے حضرت کی مجلس ہوتی تھی، اور قرب و دیوار کے کچھ احباب وہاں جمع ہوتے تھے، اور مریضوں کا جسمانی علاج کرنے سے پہلے روحانی مریضوں کا روحانی علاج فرماتے تھے۔ اور مطب میں حضرت کے یہ طریقہ تھا کہ ایک طرف مردوں کی قطار ہوتی تھی، ایک طرف عورتیں بیٹھتی تھیں، تو حضرت کا جو اپنا معمول تھا بس وہ یہ تھا کہ حضرت بس یوں بس نیچے دیکھتے رہتے تھے، خواتین دائیں بائیں بیٹھی رہتی تھی، وہ اپنا حال بتاتے تھے، حضرت سنتے رہتے اور پھر نسخہ لیتے تھے، اور پھر وہ آگے سے دوا مل جاتی، یعنی کبھی سر اٹھا کے یوں نہیں دیکھتے، بس یہ نظر نیچے ہے تو بس نیچے، خود فرماتے تھے کہ میں نے اس طرح نظر جمانے کی مدتوں مشق کی ہے، ورنہ ڈاکٹر اپنی نظر کیسے بچا سکتا ہے بتا؟ اس کا تو کام ہی عورتوں کو دیکھنا ہے اور ان کے حال سن کر کے ان کے لیے دوا تجویز کرنا ہے. لیکن حضرت نے کر کے دکھا دیا کہ علاج بھی ہو سکتا ہے, دوا بھی ہو سکتی ہے اور نظر بھی بچائی جا سکتی ہے. تو ایک ڈاکٹر جس کو روز آنا ہی عورتوں سے سابقہ پڑتا ہے, جب وہ اس طرح سے اپنی نظر کی حفاظت کر سکتا ہے تو پھر دوسرے موقع پر بھی آدمی کر سکتا ہے. جو ڈاکٹر نہیں ہے یا جس کا براہ راست عورتوں سے ہر دم ہر وقت تعلق نہیں وہی بچا سکتا ہے, اور جن کا کام ہی عورتوں سے تعلق کا ہے, جیسے کہ بعض دکاندار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دکان پر عورتیں زیادہ آتی, وہی اپنی نظر بچا سکتا ہے. تو مشق کرنے سے حضرت نے یہ فرمایا کہ مشق کرنے سے مجھے یہ بات حاصل ہوئی, اور مشق وہ کرے گا جس میں خوف خدا ہوگا, جس کو گناہ سے بچنے کی فکر ہوگی, اور یہ فکر پیدا ہوتی ہے عام طور پر اللہ والوں سے, نہ کتابوں سے, نمازوں سے, نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو حضرت کو یہ فکر پیدا ہوئی تھی, حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ کی صحبت سے ہوئی تھی, انہیں کی صحبت سے وکالت کا پیشہ چھوڑا کہ اس کی آمدنی مشتبہ ہے, اور انہیں کی صحبت سے حضرت کو یہ فکر ہوئی کہ بھئی اگر میں یہ پیشہ اختیار کر رہا ہوں تو مریض تو میرے پاس مرد بھی آئیں گے, عورتیں بھی آئیں گی, وہاں میں اپنی نظر کیسے بچاؤں گا؟ تو حضرت کی صحبت کی برکت سے حضرت نے ساری عمر جو اسی طریقے سے مطب کیا اور کامیاب مطب کیا. دور دور سے لوگ حضرت کی خدمت میں علاج کے لیے آتے تھے, فائدہ ہوتا تھا. تو مشق کرنے سے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے اور عادت پڑتی ہے, اور یہ بے احتیاطی کرنے سے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. ہماری سکن میں ایک بزرگ گزرے حضرت حکیم محمد ابراہیم رزمی رحمت اللہ علیہ, نظر کے سلسلے میں ان کا ایک رباعی بڑا اچھا ہے, جس میں انہوں نے اس کا نقصان بھی بتلایا, بچنے کا طریقہ بھی بتلایا. فرماتے نظر بر قدم ہو, قدم بر زمین ہو, یقیناً یہ صورت ہے اختیار. نظر بر قدم ہو, قدم بر زمین ہو, یقیناً یہ صورت ہے اختیار. یعنی نظر بچا کے چلنا تو آدمی کے اختیار میں, نہ روکا نظر کو جو بے باقیوں سے تو لٹ جائے گی دل کی پونجی ہی ساری. نہ روکا نظر کو جو بے باقیوں سے, کبھی ادھر دیکھ لیے, کبھی ادھر دیکھ لیے, کبھی ادھر دیکھ لیے, کبھی ادھر دیکھ لیے, ایک دفعہ آپ دیکھ لوں پھر نہیں دیکھوں گا, ایک دفعہ اور دیکھ لوں پھر نہیں دیکھوں گا. تو اگر یہ بے احتیاطی کی تو پھر دل جو ہے نا وہ ستیاناش ہو جائے گا, دل تباہ ہو جائے گا, دل برباد ہو جائے گا. یعنی دل کے اندر جو تقوی کا چراغ روشن ہے وہ گل ہو جائے گا, یعنی گناہ سے بچنے کی جو دل میں فکر ہے وہ جاتی نہیں. کیونکہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ہی دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے, اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ دھل جاتا ہے اور مٹ جاتا ہے, اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے اور دوبارہ کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے. اس طرح گناہ کرتا رہتا ہے, گناہ کرتا رہتا ہے, اور اس کا دل جو ہے کالا ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ بچائے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب آدمی دل سیاہ ہو جاتا ہے تو بس اب اس کے اندر سے گناہوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے, گناہوں سے بچنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے, بلکہ بعض مرتبہ تو اللہ بچائے گناہ کرنے کا وہ پکا عادی بن جاتا ہے. اور جو پکا عادی بن جاتا ہے پھر اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی. اللہ بچائے. لہذا گناہوں سے صبح شام تک بہت سے موقع گناہوں کے بھی آتے ہیں, اور ہر جگہ آتے ہیں, مسجد میں ہوں تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ گناہوں کے موقع سامنے آتے ہیں, مسجد سے نکلے تو, بازار میں جائے تو, گھر میں جائے تو, دوستوں کے پاس جائے تو, جہاں جائے کچھ نہ کچھ گناہوں کے موقع سامنے آئیں گے, گناہ سامنے آئیں گے. آدمی کو چاہیے کہ بس ان سے بچنے کی عادت ڈالے. تہیا کر لے کہ بھائی میں انشاءاللہ تعالی آج شام تک کوئی گناہ نہیں کروں گا. صبح ہوتے جیسے صبح اٹھے بس اللہ تعالی سے عہد کر لے کہ یا اللہ آج یہ دن میں گناہوں سے بچتے ہوئے گزاروں گا, اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ لے کہ اللہ گناہوں سے بچنا آپ کے توفیق کے بغیر ممکن نہیں, آپ اگر میری مدد فرمائیں گے تو میرے لیے بچنا آسان ہوگا, اگر آپ میری مدد نہیں فرمائیں گے تو میرے لیے بچنا مشکل. یا اللہ میری مدد فرمانا, مجھے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچانا, اور غلطی ہو جائے تو یا اللہ توبہ کی بھی توفیق دے دے. اب یہ تہیا کر کے اور یہ ارادہ کر کے اور یہ دعا کر کے اب دنیا کے اس کارخانے میں قدم رکھے اور اب چلنا شروع کریں, جو بھی احکام سامنے آتے جائیں ادا کرتا رہے, جب گناہ کا موقع آئے ہوشیار ہو جائے کہ میں نے سویرے کیا عہد کیا تھا اور کیا دعا کی تھی. جیسے گناہ کا موقع آ جائے بس اب اپنے آپ گناہ سے بچائے, دکان پر ہو تب بھی, ملازمت کی جگہ پر ہو تب بھی, کارخانے میں ہو تب بھی, گھر میں ہو تب بھی, دوستوں کے پاس ہو تب بھی, جہاں بھی ہو ہر جگہ گناہ کا موقع آئے اور آدمی اپنے عہد کو یاد رکھے. اب کبھی یاد رہے کبھی بھولے, یاد رہے تو بچنے کا اہتمام کرے, بھول جائے تو فوراً توبہ کر لے, پھر اپنے آپ کو تازہ کر لے, اپنے عہد کو تازہ کر لے. اور جب شام ہو جائے رات ہو جائے تو اب یا تو عشاء کی نماز کے بعد ہی مسجد میں یا پھر گھر میں سونے سے پہلے سوچے کہ میں نے صبح کیا عہد کیا تھا, صبح میں نے کیا معاہدہ کیا تھا. اب اس کا محاسبہ کرے, صبح معاہدہ ہوا شام کو محاسبہ, سونے سے پہلے محاسبہ کرے میں نے صبح سے شام تک اب میں نے کتنے کام کیے, دیکھے تو اگر کچھ نیک کام ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کرے, یہ سمجھے کہ میرا کام نہیں ہے میرے رب کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے شکر ادا کرے, اور اس میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے, ان پہ استغفار کر لے, اور گناہوں کو سوچے کہ میں نے صبح شام تک کون کون سے گناہ کیے, اگر گناہوں سے بچا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے کہ اللہ آپ کے فضل سے میں بچ گیا, میں کہاں بچ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ بھی بچنے کا اہتمام کرے, اور اگر غلطی ہو گئی تھی تو معافی تو مانگ لی ہوگی اس نے, اس کو شکر ادا کرے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی تھی مگر آپ نے توبہ کی توفیق دی تھی, آپ شکر ہے یا اللہ, اور نہیں تو آپ معافی مانگ. ایسے بھی ہوگا کہ تو گناہ بھی کر لیا, یہاں بھی کچھ نہیں آیا کہ میں نے سویرے کیا معاہدہ کیا تھا, میں اس کے کہاں تک میں نے پاسداری کی کچھ یاد ہی نہیں آیا, اب یاد آیا ارے فلاں جگہ میری نظر بھٹک گئی, فلاں جگہ میری زبان بھیگ گئی, فلاں جگہ میرے کان گناہ میں مبتلا ہو گئے, فلاں جگہ میرے ہاتھ پاؤں گناہ میں مبتلا ہو گئے, یہ تو بہت برا ہو, اب توبہ کر. اس طرح سے صبح معاہدہ شام کو محاسبہ, صبح معاہدہ شام کو محاسبہ, بھائی اللہ تعالیٰ کی ایسی مہربانی ہوگی کہ چند دن میں کایا پلٹ جائے گی. اور تیسرے قسم کام ہوئے جو صبح شام تک آپ نہیں کہوں گے, وہ ہوں گے صرف جائز اور مباح کام, تو بھائی جائز اور مباح کام کا تو نہ کوئی ثواب نہ کوئی عذاب. تو اس میں اگرچہ کوئی عذاب ثواب نہیں ہے لیکن ہے اس میں بھی نقصان, کیونکہ اس جائز اور مباح کام کے وقت اگر کوئی نیک کام کرتا تو کتنا ثواب پاتا. لہذا ہمارے بزرگوں نے اس کو بھی کھڑا کرنے کے کل اس کو بتلایا, یہ جائز مباح کام یہ کس طریقے سے مجھے بھی اجر و ثواب بنے اور یہ بھی آخرت کا ذریعہ بنے. تو فرمایا اس میں تم اچھی سی نیت کر لو, مثلا کھانا کھانے بیٹھے تو یہ نیت کر لو کہ اللہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ اس سے کھا کر میرے جسم میں جو طاقت پیدا ہوگی میں اس طاقت سے آپ کے فرائض و واجبات ادا کروں گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. اب یہ نیت تو ایسی ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت بچہ بوڑھا آسانی سے کر سکتا ہے. میں یہ نیت کر کے آپ کھاؤ آرام سے پیو. اب یہ نیت کر لی تو وہ کھانا پینا آپ کا عبادت بن گیا. بس ایسے کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ملنے کے لیے کسی سے جا رہے ہیں تو اس نیت سے جائیں کہ بھائی مسلمان سے ملنا بھی نیکی ہے. یہ اس نیت سے جائیں کہ میں اس کی طبیعت پوچھوں گا، اس کا مزاج پوچھوں گا اور اس کی خیریت پوچھوں گا، اور اگر کوئی موقع ہوا دین کی بات کہنے کا میں اس کو دین کی بات بتاؤں گا، یا موقع ہوا تو اس سے پوچھ لوں گا. یہ سب نیتیں الگ الگ ہیں. اب یہ نیت کر کے آپ چلے جائیں. اب جب اس نیت سے جاؤ گے تو یہ چلنا بھی عبادت، ملنا بھی عبادت. ایک قصہ سنو آپ کو. اس نے نیت کر، یہ واقعہ شہر شیخ رضی اللہ عنہ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے. اس کا نام ہے شریعت و طریقت، شریعت و طریقت. کہ کسی زمانے میں ہندوستان کے اندر دریائے جمنا کے دونوں کناروں پر دو بزرگ رہتے تھے جن کی آپس میں دوستی تھی اور دونوں اللہ والے تھے. اور یہ وہ زمانہ تھا جب جمنا پر کوئی پل وغیرہ نہیں تھا. دستور یہ تھا کہ جب پانی کم ہوتا تو کشتی کے ذریعے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جاتے تھے، اور جب سیلاب آ جاتا یا پانی بہت زیادہ آ جاتا تو پھر آنا جانا بند ہو جاتا، کیونکہ اس میں کشتی کے الٹنے کا خطرہ ہوتا تھا اور ڈوب کے مرنے کا اندیشہ ہوتا تھا، اس لیے آنا جانا بند ہو جاتا. تو ایک کنارے کے جو بزرگ تھے ان کے پاس ان کا کوئی مرید یا معتقد حاضر ہوا. اور یہ وہ زمانہ تھا جب دریا جمنا کے اندر پانی بہت زیادہ آیا ہوا تھا اور آنا جانا کشتیوں کے ذریعے بند ہو چکا تھا. وہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا. تھوڑی دیر میں انہوں نے اپنے مرید سے یہ کہا کہ بھائی آج ہمارے گھر بہت ہی اچھا کھانا پکا ہے، اور ایسا کھانا ہمارے یہاں کبھی کبھی پکتا ہے، آج پکا ہے ماشاء اللہ. اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ کھانا اپنے بھائی کے پاس بھی بھیجوں جو جمنا کے دوسرے کنارے رہتے ہیں، تو میں ایسا کروں یہ کھانا وہاں پہنچا دوں، تیرا سلام کہنا اور کہنا کہ بھائی میں نے کھانا بھیجا ہے، آپ قبول فرمائیں. تو اس مریض نے کہا کہ حضرت حکم سراخوں پر، میں حاضر ہوں مگر جاؤں کیسے، جمنا پہ کوئی پل تو ہے نہیں، اور طغیانی کا زمانہ ہے، سیلاب کا زمانہ ہے، پانی اتنا زیادہ جمنا کے اندر بہ رہا ہے کہ کشتیاں بند ہیں، اب میں کیسے جاؤں. تو بزرگ نے فرمایا جاؤ کھانا لے کے جاؤ، دریا جمنا کو ہمارا سلام کہہ دینا، اس سے کہنا کہ فلاں شخص نے کہا ہے مجھے راستہ دے دے، میرا نام لینا، اس سے کہنا اس نے کہا ہے مجھے دوسرے پار جانے کا راستہ دے دے. اب یہ کھانا لے کے چلے اور دریا جمنا کے کنارے جب پہنچے تو اس کو حضرت کا سلام کہا اور کہا کہ بھائی حضرت نے کہا ہے مجھے دوسرے پار جانا ہے، راستہ دے دے. بس جیسے انہوں نے سلام اور پیام پہنچایا فوراً جمنا کا پانی اوپر کا اوپر رہ گیا، نیچے کا نیچے چلا گیا اور زمین کھل گئی. یہ آرام سے نیچے اترا اور گزرتا ہوا دوسرے پار نکلا، اور وہاں پہنچ کر کے یہاں ایک بات ہو گئی، ایک بات رہ گئی کہ ان بزرگ نے جو کہا تھا کہ بھئی تم سلام کہنا، اور یہ بھی کہنا دریائے جمنا سے کہ فلاں شخص نے جس نے آج تک نہ کبھی کھانا کھایا نہ کبھی پانی پیا، اس نے کہا مجھے راستہ دے دے، یہ کہا دے. اب یہ نے جا کر کہا تو راستہ مل گیا اور آرام سے یہ دوسرے پار نکلا، اور وہاں وہ بزرگ اپنے جھونپڑے میں موجود تھے، یہ وہاں پہنچا جا کے سلام کیا اور کھانا پہنچایا. جب ان کا سلام ملا اور کھانا ملا تو وہ بڑے خوش ہوئے، بھیا نے بڑے موقع سے یاد کیا. بات یہ کئی دن سے میرے یہاں فاقہ تھا اور آج فاقہ ناقابل برداشت ہو رہا. میرے بھائی نے بڑے موقع سے کھانا بھیجا، بھائی میرا تو میری تو رگ رگ خوش ہو گئی. اور فرمایا بھائی ایسا ہے اب بھوک تو مجھے بہت زور کی لگی ہوئی ہے، ایسا کروں میں ابھی کھا لیتا ہوں، بعد میں پھر میں کہاں برتن بھجواؤں گا تو میں خالی کر کے دے دیتا ہوں برتن، تم برتن ساتھ ہی لے جانا. کہ میرے سامنے حضرت نے دسترخوان بچھایا اور خوب ڈٹ کے کھانا کھایا اور پانی پیا، اور فرما لو بھائی یہ برتن بھی لے جاؤ، میرا بھی سلام کہنا. وہ کہنا بھائی کھانا بہت ہی پسند آیا اور بڑے موقع سے آیا. اب کہتے ہیں میں نے ان سے بھی کہا حضرت میں اب جاؤں کیسے، آئے کیسے تھے؟ تو انہوں نے بتایا وہ حضرت وہ ان بزرگ نے یہ فرمایا تھا کہ جمنا کو سلام کہنا اور یہ کہنا کہ جنہوں نے آج تک کبھی کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا انہوں نے کہا مجھے راستہ دے دے، تو اس نے راستہ دے دیا میں آ گیا. فرمایا میری طرف سے بھی یہ کہہ دیا، میری طرف سے بھی جمنا کو سلام کہہ دیو، اور یہ کہہ دیا جنہوں نے آج تک کبھی کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا اس نے کہا ہے کہ راستہ دے دے. اور میں حضرت کا منہ دیکھوں یہ کیا کہہ رہے ہیں، میرے سامنے تو کھانا کھایا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا پانی پیا، میں نے کھایا یہ کھانا، مگر میں چپ رہنے کے بولنا ٹھیک نہیں، کسی طرح میں وہ پلے پار پہنچ جاؤں کہ یار کہیں بول پڑا کچھ ہو گیا تو جانے میرے لیے مشکل ہو جائے گا، پہلے پار ہو جاؤں پھر جا کے حضرت سے پوچھوں گا کہ یہ کیا ماجرا. بس میں وہاں سے اٹھا اور میں نے آ کر کے واقعتا ان کی ہدایت کے مطابق جمنا کو سلام کہا اور کہا کہ جنہوں نے آج نہ کھایا پیا انہوں نے کھایا کہ راستہ دے دے. اور جیسے میں نے یہ کہا ایک دم پانی اوپر کا اوپر رہ گیا، نیچے کا نیچے چلا گیا، اور میں آرام سے نیچے اترا اور دوسرے پار نکلا، اور پھر واپس آ کر کے حضرت کو ان کا سلام پیام پہنچایا کہ حضرت وہ تو بہت خوش ہوئے اور ایسا ہے ویسا ہے. پھر گھر مجھے تو بڑا ایک میں میرے ذہن میں ایک بہت ہی اشکال پیدا ہو گیا، وہ میں آپ سے حل کرنا چاہتا ہوں. تم کہو کیا بات، حضرت جب میں جا رہا تھا تب بھی آپ نے کہا تھا کہ دریا جمنا سے یہ کہنا جس نے کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا راستہ دے دے، اور راستہ بھی مل گیا. اور آپ کے جو دوست ہیں حضرت انہوں نے تو حد ہی کر دی. جب میں واپس آیا گیا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ جا کے سلام کہہ دیو، اور یہ کہیو کہ جنہوں نے کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا راستہ دے دیو. وہ مجھے راستہ تو مل گیا مگر میں تو پریشان ہو گیا، آپ نے تو میرے سامنے کھانا نہیں دیا، کھانے تو کھاتے تو آپ بھی ضرور ہوں گے، جب گھر میں پکا تھا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے کھانا نہ کھایا. لیکن بہرحال میں نے آپ کو تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کھانا کھاتے، مگر حضرت آپ کے یار کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے سامنے تو آپ کا بھیجا ہوا کھانا کھایا. یوں بھی کہہ رہے کہ یوں کہہ دیو کہ جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا راستہ دے دیا. تو میں حضرت میں حیران ہوں پریشان ہوں، یہ کیا ماجرا ہے، کیا اس کی کیا حقیقت ہے، اس میں کیا راز ہے. فرمایا بھائی ہم یہ راز کی باتیں بتاتے تو نہیں ہیں، مگر اب تم پوچھ رہے تو تمہیں بتا دیتے ہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ میں بھی ہمیشہ کھاتا ہوں، کھاتا آ رہا ہوں، کھا کھا کے تو جی رہا ہوں. اور ایسے ہی ہو میرے بھائی جنہوں نے یہ بات کہی وہ بھی تمہارے سامنے کھایا، تم خود کہہ رہے ہو وہ تمہارے سامنے نہیں، تمہارے سامنے کے بغیر بھی وہ کھاتے. لیکن بات یہ کہ میں نے جو کہا تھا کہ جس نے آج تک کھانا نہیں کھایا اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی ذات کے لیے نہیں کھایا، جب بھی کھایا اللہ کے واسطے کھایا. اللہ کی رضا کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے کھایا، تو کھانا میرے لیے تو نہیں ہوا نا، اللہ کے لیے ہوا. جو اللہ کے لیے ہو تو اللہ کے واسطے، میرا تو نہیں ہے. یہی مطلب میرے بھائی کا بھی تھا، وہ بھی کھانا کھاتے تھے مگر کھانا اپنی ذات کے لیے نہیں کھایا انہوں نے، کھایا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر کھایا. اس لیے وہ کھانا بھی ان کا اپنا نہیں تھا، میرا کھانا بھی اپنے لیے نہیں تھا. اور جو اللہ کے لیے کھانا ہو تو وہ تو پھر عبادت ہی عبادت. پر اللہ تعالیٰ کیا ان کا یہ اخلاص ایسا قبول ہوا کہ ان سے جنہوں نے کھانا بھیجا ہے ان سے بھی کرامت ظاہر ہوئی، اور جن کے پاس کھانا پہنچا ان سے بھی کرامت ظاہر ہوئی. وجہ یہ کہ ان کا تو کھانا پینا بھی، یعنی ان کے جائز کام بھی عبادت تھے. یہ ہے دیکھو، جائز اور مباح کام جتنے بھی ہیں اگر آدمی اس میں اللہ کی رضا کی نیت کر لے، آخرت کی تیاری کی نیت کر لے، تو بھائی وہ بھی عبادت بن جاتا. تو اس طرح صبح شام تک آدمی مختلف کام کرے گا، کچھ کا تعلق عبادت سے ہوا، کچھ کا تعلق معاملہ سے ہوا، کچھ کا تعلق معاشرت سے ہوا، کچھ کا تعلق اخلاقیات سے ہوگا، لیکن وہ یا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوں گے تو وہ خود دین ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو کرے، یا گناہ ہوں گے ان سے بچنے کی کوشش کرے، یا پھر وہ جائز وہ کام ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے. اس طرح سے صبح شام تک کی زندگی شریعت مطابق گزرے گی، یہی صحت کی قدر ہے اور یہی جناب فراغت کی قدر ہے. اور ان سب چیزوں سے آدمی غافل ہو کر کے بس اپنی منچاہی کرتا رہے اور جیسا من میں آ رہا ہے ویسا کرتا رہے، تو پھر بھائی اس میں تو پھر کوتاہی کوتاہی ہے، لاپرواہی لاپرواہی ہے، سستی سستی ہے، کہیں گناہ ہوں گے، کہیں اللہ تعالیٰ کے احکام ٹوٹیں گے، کہیں کچھ ہوگا، نتیجہ یہ کہ انجام خراب ہوگا، صحت کی بھی ناقدری ہوگی اور فراغت کی بھی ناقدری ہوگی. یہ اس کا حاصل ہوگا. تو بھائی ہمیں ابھی ان دو نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، ایک صحت کی اور ایک فراغت کی اور بے فکری کی. لہذا ایسے کاموں سے بچیں جو پریشانی کا باعث ہے، ورنہ بے فکری ختم ہو جائے گی اور پھر نیک کام نہ ہو سکیں گے. اور صحت کی قدر کرے کہ بد پرہیزی نہ کرے اور ایسے کام نہ کرے جس سے صحت برباد ہو. گناہوں سے بھی صحت برباد ہوتی ہے، گناہوں سے بھی صحت خراب ہوتی ہے، اس لیے گناہوں سے بھی خاص طور سے بچیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لمحابك من الاعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، هم سبكو هم سبكي همارے والدين همارے أهل ويال همارے أساتذة أكابر ومشايخ أحباب جملة متعلقين متوسلين يا الله حاضرين اور حاضرات کی اپنے کرم سے بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کے بال بال بخشش فرما، بال بال مغفرت فرما، اور ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی صحت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. فسرت و فراغت کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے صبح شام تک کی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ، اس کے لیے جو طریقہ عرض کیا گیا ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت دارین عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو عافیت دارین عطا فرما اور راحت دارین عطا فرما. یا اللہ ہماری اور ہمارے متعلقین کی چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما اور اس کو اپنی آخرت بنانے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کو اپنی آخرت بنانے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ اپنے مخلص بندوں میں ہمیں داخل فرما. یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین. رحمة